الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی نے اہل ایمان پر بہت بڑا انعام فرمایا بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ان کے درمیان اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا وہ رسول مکرم ان کے مناصب اعظم ان میں تلاوت کلام پاک ہے اور تعلیم کتاب ہے قرآن کریم کو اللہ کے بندوں کے سامنے تلاوت کر کے آپ پیش فرماتے ہیں ساتھ میں اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور تزکیہ نفس فرماتے ہیں ساتھ میں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں یہ چار منصب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر سنایا سکھایا اور اس کے اندر جو علوم اور فنون اور حکمت تھی وہ ساری کھول کھول کر اللہ کے بندوں کو سمجھائی سکھائی بتائی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا اللہ کے بندوں تک پہنچائی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس فرمایا کہ اللہ کے بندوں کا اخلاقی اعتبار سے جو گراوٹ تھی اس میں بہتری اور عمدگی آپ نے ان کو سکھائی ہے جمعہ کے دن بھی جو ہمارا مضمون تھا اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا مقصد ہے آپ کو جو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں میری حیثیت تمہارے لیے ایک استاد کسی ہے اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں تمہیں گری ہوئی زندگی سے بلندیوں والی زندگی کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اللہ تعالی نے اس لیے رسول بنایا ہے کہ میں تمہیں اچھے اخلاق کا درس دوں آپ نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے کس انداز سے زندگی بسر کرنی ہے تمام تر حالات اللہ کے بندوں کو سکھائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس قدر پیاری چیز ہے کہ جب آپ کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں جوش محبت وہ موجزن ہوتا ہے اور جو میں کہا کرتا ہوں چھوٹی سی ایک نظم کی جیسی وہ شکل ہے کہ دی روز در بستانے سرا ہما توتیانے خوش نوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بھی جمالی ہی اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصالی ہی چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ و آلہ آپ کا ذکر مبارک سن کر انسان کے دل میں عشق و محبت موجزن ہوتا ہے آپ سے محبت جب بڑھتی ہے تو عظمت دل میں جاگزی ہوتی ہے جب عظمت دل میں آ جاتی ہے تو آپ کی اتباع نقالی تابعداری ایک امتی کے لیے آسان بن جاتی ہے یہی تین چیزیں آپ کے بڑے بڑے حق ہیں امت کے اوپر کہ آپ سے والہانہ محبت ہو گہری محبت ہو سچی محبت ہو جس ذات سے محبت اچھی ہوتی ہے سچی ہوتی ہے اس کی عظمت اس کی بڑائی وہ دل کے اندر جم جاتی ہے جب عظمت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے اس کی نقالی بھی بہت مزیدار ہو جاتی ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو جب محبوب کی محبت دل میں سرایت کر جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر آپ کی ادائیں اپنانا وہ امتی کو بہت زیادہ سکون اور راحت بخشتی ہیں تو آپ کے پیدائش سے متعلق پچھلے مضمون آپ حضرات سماعت فرمائے اور ہو بہو وہ جو احادیث ہیں روایات ہیں تفاصیل ہیں وہ میں نے آپ کو مدلل اور مفصل سنائی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو مرحلہ آیا حضانت و رضاعت کا کہ آپ کی پرورش ابتدائی مرحلے میں کہاں پر کس طرح سے ہوئی تو ولادت باسعادت کے بعد تین چار دن تک تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کی ہوئی ایک کنیز اور باندی تھی جن کا نامی اس میں گرامی حضرت صویبہ تھا, انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے. آپ کے چچا ابو لہب کو جب صویبہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صویبہ کو آزاد کر دیا تھا, اور صویبہ ہی نے آپ سے پہلے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اس لیے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. ایک طرف چچا کا رشتہ ہے وہ نسب کے اعتبار سے, دوسری طرف بھائی کا رشتہ ہے یہ رضاعت کے اعتبار سے. اور آپ کے بعد حضرت صویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صویبہ کا بہت زیادہ اکرام فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ دودھ پلانے والی ماں ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد صویبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں. ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صویبہ کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجا کرتے تھے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صویبہ اور ان کے بیٹے مسروح کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کہاں ہیں, ان سے بھی ملاقات ہو جائے. معلوم ہوا کہ دونوں کے دونوں انتقال کر چکے ہیں. پھر فرمایا کہ ان کے عزیز اور اقارب میں سے کوئی زندہ ہو تاکہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں. معلوم ہوا کہ ان کے عزیز اور اقارب بھی اس وقت دنیا میں کوئی باقی نہیں بچا. ابو لہب کے وفات کے بعد مرنے کے بعد ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت ہے. حضرت عباس وہ بھی حضور کے چچا ہیں, ابو لہب وہ بھی چچا ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشرب اسلام ہوئے تو ابو لہب کے وفات کے ایک سال بعد جب خواب میں دیکھا کہ بہت بری حالت میں ہیں, پوچھا کہ کیا حال ہے تو ابو لہب نے بتایا کہ تمہارے بعد کوئی راحت میں نے نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگوش کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے. یعنی جس انگوشت شہادت کے اشارے سے میں نے صویبہ کو آزاد کیا تھا اسی کی مقدار مجھ کو پانی ملتا ہے. علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا کہ ابو لہب بہت بری حالت میں ہیں, جب پوچھا حال احوال تو کہنے لگا کہ میں تمہارے بعد کوئی راحت نہ دیکھ سکا مگر یہ کہ ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اسی پیر کے دن حضرت صویبہ کو اس نے آزادی دی تھی, تو اس عمل کی بدولت عذاب میں تخفیف ہے. صویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفا اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف شفاف آب و ہوا میں وہاں کی فضا میں ان کی نشو و نما ہو, زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور بود و باش اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے, فرمایا کرتے تھے تمعددوا وتمعزروا واخشوشنوا. فرمایا کہ معاذ بن عدنان جو عربوں کے جد امجد تھے تو ان کا نام لے کر فرماتے تھے کہ معاذ بن عدنان کی حیات یعنی ان کی جو تہذیب و تمدن تھا اسی کو اختیار کرو, یعنی عجم کا لباس پوشاک ان کی شکل و صورت ان کی حیات اختیار نہ کرنا. اور فرمایا کہ شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو یعنی ناز و نام و تنعم میں نہ پڑو. اس لحاظ سے عربوں کے اندر اپنی ایک خاص ادا تھی, خاص انداز تھا, خاص رواج تھا کہ وہ فصیح اور بلیغ ہوا کرتے تھے اور اپنے تمدن کی انہوں نے حفاظت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان نہایت فصیح اور بلیغ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے. یہ بنی سعد کی وادی یہ گھاٹی اللہ پاک نے ہمیں بھی اس کا دیدار نصیب فرمایا. طائف خود یہ مکہ مکرمہ سے کئی کلومیٹر دور ہے اور پھر طائف سے 70 کلومیٹر مزید آگے یہ بنی سعد کی آبادی ہے جہاں پر دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قوم قبیلہ آباد تھا. آج بھی وہاں پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ وادیاں وہ گھاٹیاں وہ پہاڑیاں جو کی تو ہوں بہو من وان موجود ہیں, وہ قدیم کنویں اور وہ جگہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا اور جہاں پر آپ نے بکریاں چرائیں. اس وقت بھی وہاں پر ایک عجیب و غریب ٹھنڈک, ٹھہراؤ, سکون, سرور, ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. عام طور پہ وہاں حج عمرے والوں کو جانے نہیں دیا جاتا. بیچ کے دنوں میں بعض دفعہ نرمی ہوتی ہے تو کوئی خاص ڈرائیور جو اس علاقے کو جانتے ہوں اتا پتہ سے اسے معلوم ہو تو بعض دفعہ وہ اپنی گاڑی کے اندر وہاں تک لے جاتے ہیں، بالکل وہ طائف سے ہٹ کر ایک دور علاقہ ہے، مزید آگے 70 کلومیٹر جانے کے بعد اس علاقے میں وہ جگہ اب تک ہو بہو جوں کی تو من وان باقی ہے. اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ عرب کے اندر بھی جو یہ نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے تمام تر وہ مقامات کے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں. پچھلے ادوار میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ پر سختی ہوتی تھی، بدر کے میدان تک پر بھی وہاں شرطے موجود ہوتے تھے، آنے والے حاجیوں کو سختی کے ساتھ وہاں سے بھگایا کرتے تھے. اب عالم یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ماشاءاللہ رمضان المبارک میں عمرہ ہوا، تو وہاں جو ہماری خاص خاص زیارات کے موقع ہوئے، تو وہاں جگہ جگہ وہ نادر مواقع، وہ جگہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جہاں پر کوئی خاص واقعہ رونما ہوا، اب ان تمام تر مقامات پر کوئی خاص کنواں ہے، کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص قیام گاہ ہے کہ جہاں سے اسلام کی تاریخ وابستہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے کوئی یاد وابستہ تھی، تو اب باقاعدہ سرکاری سطح پر وہاں پر ثقافتی طور پر باقاعدہ ان جگہوں کو محفوظ کر کے آیا اور نمایاں کیا جا رہا ہے. جبل احد جو اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا یادگار پہاڑ ہے، اور یہ وہ محبت کرنے والا عاشق زار پہاڑ ہے، جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ احد یحبنا ونحن نحبه، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں احد سے محبت ہے. اس پہاڑ کے اوپر وہ درہ جہاں پر آپ کو جب زخم آئے تھے آپ کو لے جا کر آرام کرایا گیا تھا، اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ وہاں بندشیں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں، لوگوں کو چڑھنا منع ہوتا تھا. اس دفعہ جب ہمارا جانا ہوا تو باقاعدہ اس احد پہاڑ کی جڑ میں بھی وہ جگہ جہاں آپ نے قیام فرمایا، آرام فرمایا، وہاں پر بھی باقاعدہ پورے بورڈ لگے ہوئے تھے، تفصیلات وہاں درج تھی، پورا تاریخی اعتبار سے وہ پس منظر وہاں موجود تھا. اور ان جگہوں پر باقاعدہ سبعہ مساجد جہاں خندق کا غزوہ ہوا تھا، وہ دیگر مواقع میں وہ تمام تر تاریخی مقامات کو پرانے پتھروں سے، پرانی اینٹوں سے، پرانے انداز میں جدید بنایا گیا ہے. ہیں وہ نئی تعمیرات لیکن انداز اور نقشے پرانے اور ثقافتی دیے گئے ہیں. تو وہ مسجد، وہ مساجد سبعہ کے اندر وہ خیمہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوتا تھا، وہاں پر بھی پہلے سختی ہوتی تھی، بس دور سے دیکھ لو، اب وہ تمام تر جگہیں تعمیر کر کے، تیار کر کے، باقاعدہ دیکھنے میں لگتا ہے کوئی پرانے زمانے کی کوئی عمارت ہے، لیکن وہ جدید دور کی بنی ہوئی، نقشے پرانے رکھے، اب وہاں کھلی چھوٹ ہے، آرام سے انسان جاتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، وہ مبارک خطے اب دوبارہ سے اجاگر ہو رہے ہیں. تو یہ بنی سعد کی بستی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں ہر حج عمرہ کرنے والا بھی آرام سے، سہولت سے طائف کی، جس طرح وہاں آپ زیارتیں آسان ہیں، طائف کی وہ جگہ جہاں پر باغ عداس ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے ظلم ڈھایا تھا، آپ زخموں سے چور ہوئے تھے، لہو لہان ہوئے تھے، قدم مبارک آپ کے خونم خون تھے، جس باغ میں آ کے آپ نے آرام کیا تھا، وہ باغ بھی آج تک ہو بہو جوں کا تو موجود ہے. ان جگہوں میں انہوں نے اب چھوٹ دے دی، مسجد علی ہے، وہاں دیگر مقامات ہیں، وہ پتھر ہے جسے آپ نے ٹیک لگا کر سکون کا سانس لیا تھا، وہ تمام در خطے محفوظ بھی ہیں. اب وہ حاجیوں کے لیے باقاعدہ صاف ستھرے کر کے طریقے سے ان کو باقاعدہ اب تیار کیا جا رہا ہے. تو یہ وادی ہمارا بھی موقع لگا تھا، اس میں جانا ہوا، اس وادی کے اندر عجیب ایک ٹھنڈک تھی، سکون تھا، سرور تھا، جس وادی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجا ہوئے. وہاں فرمایا کہ اصل میری وجہ تو یہ ہے کہ میں چونکہ قریش میں سے ہوں، تو قریش خود عرب کا بہت بڑا فصیح اور بلیغ قبیلہ تھا، اور پھر فرمایا کہ بنی سعد میں میں نے دودھ پیا ہے. اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آج کے دور میں بھی جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو دو راستے ہیں، ایک راستہ تو وہ ہے جو اس زمانے کا راستہ تھا، اور اب جو ایک جدید راستہ بنا ہے وہ ہدا کی پہاڑیوں سے ہے، درمیان کے اندر بہت اونچے اونچے پہاڑ آتے ہیں، ان پہاڑوں سے گزرنے کے بعد پھر طائف آ جاتا ہے. طائف بلندیوں پر ہے، یہی وہ بلند ترین پہاڑیاں ہیں، ہدا کی پہاڑیاں، جن کے درمیان شیخ اسامہ بن لادن کے والد ماجد، جو لادن کے نام سے تھے، بن لادن، انہیں کی بڑی کمپنی ہے، بن لادن کمپنی، حرم کی تمام تعمیرات بھی انہیں کی زیر نگرانی ہوئی ہوئی ہیں، وہاں بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے ٹھیکے بن لادن کمپنی کے زیر اثر ہیں. تو لادن، یہ شیخ اسامہ بن لادن کے والد تھے، اور ان کا وہاں پر بہت بڑا گویا کہ اثر رسوخ ہے. انہیں ہدا کی پہاڑیوں پر پورا ایک موٹر وے تیار ہوا، صاف ستھرا پہاڑوں کو تراش کر، کاٹ کر، اس طرح بڑے خوبصورت انداز سے اس پہاڑ کے اوپر وہ پورا موٹر وے بنایا. انہیں ہدا کی پہاڑیوں میں بن لادن، لادن شیخ لادن، جس وقت وہ تعمیرات چل رہی تھیں اور اپنے منصوبے کی نگرانی کے لیے وہ آیا کرتے تھے، تو انہیں پہاڑیوں کے درمیان وہاں ان کا ہیلی کاپٹر ڈس بیلنس ہو کے گرا تھا، اور وہیں پر وہ شہید بھی ہوئے تھے. تو یہ راستہ پھر شارٹ کٹ بنا ہے، اس کی وجہ سے طائف کا راستہ قریب ہوا ہے. تو عرب کے علاقے کے اندر یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے، اور بلند و بالا پہاڑوں سے یہ راستہ گزرتا ہے، پہاڑوں پر چڑھتے 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 پھر وہ راستہ آگے ہموار ہے، اس ہموار راستے پہ جاؤ تو سامنے پھر طائف آ جاتا ہے. تو طائف کی بلندیاں، طائف یہ مبارک سرزمین ہے جس کو اللہ پاک نے سرزمین شام سے اٹھا کر حرم محترم کے قریب لا کر بسا دیا. وہاں بڑے بڑے باغات ہیں, سرسبز و شاداب زمینیں ہیں, انگور ہیں, سیب ہیں, اور طرح طرح کی وہاں پورے پھل پھول سے اللہ پاک نے سجایا بسایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پڑے. آپ کے پیارے شاگرد رشید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مسجد بھی وہاں پر ہے. اسی مسجد کے ساتھ بالکل متصل آپ کی آرام گاہ, جس طرح ہمارے والدین ماجدین مسجد کے متصل آرام فرما ہے, اسی طرح صحابہ کی بھی کئی ایک قبریں ہیں جو حرمین شریفین کے اطراف کے اندر مختلف جگہوں کے اندر اپنی اپنی مسجدوں کے ساتھ ان کی آخری آرام گاہیں بنی ہوئی ہیں. من جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مسجد بھی طائف کے شہر میں مسجد ابن عباس کے نام سے بہت بڑی ماشاء اللہ مسجد ہے. اسی مسجد کے متصل چار دیواری کے اندر آپ کی قبر ہے, اور اسے ہٹ کر تھوڑا سا سائڈ پر پورے قبرستان ہے جہاں شہداء طائف وہاں پر مدفون ہیں, صحابہ کی قبریں ہیں. تو غرض یہ کہ طائف کا علاقہ اس راستے سے یہ مختصر ہو گیا, لیکن اس دوسرے راستے سے جہاں سے جب چلتے ہیں تو دوسرا راستہ وہ اور بھی زیادہ لمبا پڑتا ہے. اس زمانے کے اندر وہ خواتین, وہ عورتیں, وہ قافلے جو قبیلے بنی سعد سے چلتے تھے اور مکہ مکرمہ تک پہنچتے تھے, نہ جانے کتنے دن لگتے ہوں گے اس تمام تر راستے کو طے کر کے. تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی دیگر عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے, میرے ساتھ میرے شوہر اور میرا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا. سواری کے لیے ایک لاغر سی دبلی پتلی گدھی ہمارے ساتھ تھی اور ایک اونٹنی, جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا اس کے تھنوں میں نہیں نکلتا تھا. اس کی وجہ سے ہم بھوک کی وجہ سے رات بسر کرتے تھے, اور بچہ بھی رات بھر بھوک کی وجہ سے نہیں سو پاتا تھا. وہ روتا تھا اور بل بلاتا تھا, اور میری چھاتی میں بھی, میرے پستانوں میں بھی اتنا دودھ نہ ہوتا تھا جس سے بچہ سیر ہو سکے. کوئی عورت ایسی نہ رہی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی حالت میں پیش نہ کیے گئے ہوں, مگر جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً وہ عورت انکار کر دیتی تھی. اس کے باپ ہی نہیں, اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے. مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے, یتیموں کا نگینہ اور موتی ہے. یہی وہ مبارک مولود ہے جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں. دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی وارث, کوئی مربی حق الخدمت دینے والا دکھائی نہیں دیتا, مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان کے بے شمار خزانے ہیں, وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے, اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کے وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والی ذات ہے. سب عورتوں نے شیر خوار بچے لے لیے, صرف حضرت حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں. جب روانگی کا وقت قریب آیا, قافلہ چلنے کے قریب ہوا, تیاریاں ہونے لگیں, تو حلیمہ سعدیہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ہی شاق اور بھاری معلوم ہوا. یکایک غیب سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی دعیہ اور تقاضا پیدا ہوا. اس شدید تقاضے کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے جا کر عرض کیا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی, اور ضرور بھی ضرور اس کو لے کر آؤں گی. قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت یتیمی کی حالت میں ایک معصوم بھولے بھالے پھول صفت خوبصورت ایک نو مولود کی شکل میں تھے, تو کہا کہ میں ضرور بھی ضرور اس یتیم بچے ہی کو لے کر آؤں گی. تو شوہر نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں, امید ہے کہ حق تعالی شان ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے. برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے, یعنی اس خیر و بھلائی کو کہا جاتا ہے برکت جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو, اور اسباب ظاہری کو اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظنی عبدی بی, بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. شوہر نے بھی اچھا گمان رکھا کہ لے آؤ اس یتیم بچے میں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت رکھ دے. حلیمہ سعدیہ اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے. بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع و لالچ باندھی, حلیمہ نے خالق و رب ذوالجلال سے امید باندھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس مولود مسعود کو گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے, چھاتی میری جو دودھ سے خالی تھی, وہ دودھ سے لبلب ہو کے لبریز ہو کے بھر گئی, اور میرے پستان دودھ سے لبریز تھے. اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائے بھائی بھی سیر ہو گیا. اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میں نے اور میرے شوہر نے دودھ دوہا اور نکالنے کے بعد خوب سیر ہو کر دودھ پیا. رات نہایت آرام سے گزری, صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ خوب اچھی طرح جان لو کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے. اس پر حلیمہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی امید رکھتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و برکت دے دی ہے. اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے. حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئی. حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکارایا جا رہا تھا, چلایا جا رہا تھا, اب وہ برق رفتار ہو چکی تھی اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی تھی. اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بن چکی تھی. ساتھ والی عورتوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو آتے ہوئے مریم تھی؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی کچھ جدا اور نرالی ہے. اسی طرح فرماتی ہیں کہ ہم بنی سعد میں پہنچے. اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا, خشک سالی تھی, بارشیں نہیں تھی. میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی اور دوسری جگہ کی بکریاں بالکل بھوکی آتی تھیں, تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ ہوتا تھا. یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا, مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکی پیاسی واپس آتی کہ تھنوں میں دودھ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھایا اور ہم خیر و برکتوں سے مالا مال ہوتے رہے, مشاہدہ کرتے رہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پل بڑھ کے 2 سال کے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا. جب 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ تھیں ان کے حوالے کر دیں, مگر آپ کے وجود باوجود کے وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں ان کی طرف متوجہ تھیں اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے پاس ہی چھوڑ دو. ان دنوں مکہ مکرمہ میں ایک وبا بھی پھیلی ہوئی تھی. ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار, اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کر لی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی دوبارہ اجازت دے دی. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں. چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے لگے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ کا رضائی بھائی عبداللہ دوڑتا ہوا آیا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چانک کیا, اب اس کو سی رہے ہیں. یہ واقعہ سنتے ہی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر ان کے ہوش اڑ گئے, افتاں خیزاں دوڑے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں قدم رکھتی تھی کہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے قدم پڑتا تھا کہیں, لگتا تھا میرے قدموں کی جان نکل گئی. دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, چہرے انور کا رنگ فق ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا. آپ نے بیان فرمایا. حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر گھر واپس آئیں. یہ شق صدر کہلاتا ہے. شق کہتے ہیں پھاڑنا, چاک کرنا, صدر کہتے ہیں سینے کو, سینے کا چاک کرنا. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا. جو قبیلہ بنی سعد میں رہتے ہوئے آپ کا سینہ چاک کر کے قلب اتھر کو نکالا گیا, اس کو دھو دھلا کے صاف شفاف کر کے دوبارہ آپ کے سینے کے اندر اسے محفوظ کیا گیا. تو شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر مبارک میں تقریباً 4 مرتبہ پیش آیا. اول بار تو زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 4 سال کی تھی. اور واقعہ اسی طرح سے ہوا کہ ایک دن آپ جب جنگل میں تھے, بکریاں چرا رہے تھے, 2 فرشتے جن میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا, پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر شکم اور قلب ان دونوں کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا اور اس کے بعد قلب اتھر کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دیے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی. حلیمہ سعدیہ کے ہاں زمانہ قیام میں شق صدر کا واقعہ پیش آنا یہ متعدد اور مختلف روایات کے اندر مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے. یہ تو پہلا واقعہ ہوا جو لگ بھگ 4 سال کی عمر میں پیش آیا تھا. دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کی عمر میں پیش آیا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور تیسری بار یہ شق صدر کا واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنائے جانے کا وقت آ گیا تھا, اس وقت بھی پھر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ بعثت کے وقت آپ کا پھر شق صدر ہوا, دھلائی صفائی شفافیت ہوئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفصیلات مروی ہیں. اور بھی چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا, جیسا کہ بخاری مسلم ترمذی نسائی دیگر کتب احادیث کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایات منقول ہیں کہ جب معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا تھا, آپ حطیم کے اندر آرام فرما تھے, تو جبریل امین تشریف لائے, براق کی سواری اپنے ساتھ موجود تھی, آپ کو لٹایا گیا, شق صدر ہوا, قلب اثر کو نکالا گیا, زمزم سے دھویا گیا. اس وقت بھی حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جو اہم ترین ایک سفر تھا, اس سفر سے پہلے بھی آپ کو اس سفر کے جو تمام تر ہیبتیں تھیں, عظمتیں تھیں, اس سفر سے جو آپ کو گزرنا تھا, آپ کے دل کو اس کے قابل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے آپ کی تمام تر تیاریاں کرائی ہیں. اور اس موقع پر جس چیز کا انتخاب ہوا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اثر کو دھونے کے لیے زمزم کا استعمال ہوا ہے, حضرت علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے اندر اس سے بہتر اور کوئی پانی ہوتا تو اس وقت وہ لایا جاتا, اس سے آپ کے قلب اثر کو دھویا جاتا, لیکن زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا جانا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ کائنات کا سب سے مبارک پاکیزہ مطہر پانی ہے. اس زمزم کی خیر و برکت ہے, ایسی ہے فرمایا کہ چار چیزیں جن کو دیکھنے پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, چار اور پانچ. عالم کے چہرے کو دیکھے انسان ثواب ملتا ہے, ماں باپ کے چہرے کو دیکھے ثواب ملتا ہے, بیت اللہ کی زیارت کرے ثواب ملتا ہے, قرآن کریم کے خالی کھلے ہوئے قرآن کریم کے نقوش کو بھی دیکھے ثواب ملتا ہے. اسی طرح نمبر پانچ, زمزم کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. کسی عالم کو دیکھے, ماں باپ کو دیکھے, بیت اللہ شریف کا دیدار کرے, قرآن کریم کے نقوش کو دیکھے, یا زمزم کا پانی کسی شیشے کے گلاس میں ہو یا ویسے رکھا ہو, انسان زمزم کے دیکھنے میں بھی اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے. حج کا موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ڈول بھروا کے منگوایا, صحابہ کے سامنے آپ نے پورے ڈول ہی سے منہ لگا کے زمزم نوش فرمایا. صحابہ خوش ہو گئے کہ آج تو بڑا ڈول لب لب بھرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا ہم سب کو ملے گا. پھر آپ اٹھے اور اس ڈول کو آپ نے زمزم کے کنارے پر, کنویں کے کنارے پر پہنچ کر واپس اس میں انڈیل دیا اور فرمایا کہ یہ میری آنے والی امت کے لیے ہے. زمزم سدا بہار ہے, قیامت تک کے لیے کنواں آباد رہے گا, بہتا رہے گا, تر و تازہ رہے گا, اس کے چشمے پھوٹتے رہیں گے. اس کی بدولت, اس کے واسطے سے, اس کے ذریعے سے گویا کہ آپ نے اپنی امت کو اپنا استعمال کیا ہوا, اپنا نوش فرمایا ہوا زمزم اپنی امت کو دے دیا. کہ جس کسی خوش نصیب کو زمزم نصیب ہوتا ہے تو ایک طرف تو وہ خود مبارک ہے, پاکیزہ اور مقدس پانی ہے. ما ازمزم لما شرب, فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کارآمد ہوتا ہے جس نیت سے پیا جائے. بیمار شفا کی نیت سے پیے گا, شفا پائے گا. بھوکا بھوک مٹانے کی نیت سے پائے گا, بھوک مٹ جائے گی. پیاسا پیاس بجھانے کے لیے پیے گا, پیاس بجھ جائے گی, جس نیت سے پیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دعا ہے, جب زمزم پیا کرتے تھے تو کھڑے ہو کر دعا فرماتے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں. تین چیزیں مانگتے تھے کہ علم نافع مل جائے, رزق میں برکت مل جائے اور ہر بیماری سے شفا نصیب ہو جائے. تو یہ تین دعائیں پڑھ کے پھر زمزم نوش فرمایا کرتے, جس نیت سے پیا جائے یہ مبارک پانی اس کے لیے کارآمد ہوتا ہے. تو اس مبارک پانی میں چار چاند لگ گئے, نور علی نور, سونے پر سہاگا, کہ امت کو اس زمزم کے کنویں کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا, آپ کے لعاب دہن کا ملا ہوا پانی میسر ہو جاتا ہے. قدردانوں کے لیے اور وفاداروں کے لیے آپ نے اپنا تبرک چھوڑ دیا. آپ کی ذات با برکات میں اللہ پاک نے وہ انوارات, وہ تجلیات, وہ برکات رکھی تھی. جب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, تشریف لے جا چکے تھے, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جبہ مبارک ہمارے پاس ہوتا تھا. جب کبھی کوئی مدینے میں بیمار ہو جاتا تو بیمار کے گھر والے ہمارے پاس اپنا پانی کا کٹورا بھیج دیتے, اس پانی کے کٹورے میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا ایک پلو تھوڑا سا اس پانی میں بھگو کے یوں نچوڑ دیتے اور اس کے بعد وہ کٹورا واپس دیتے تھے, اس مریض کو پلاتے, مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. آپ کی مشہور حدیث ہے, تا طلبہ جانتے ہیں، احادیث پڑھنے والے طلبہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے بعض دفعہ اپنے تھوک سے علاج فرمایا، کوئی مریض آیا اپنا لعاب دھن نکالا اسے لگا دیا جس طرح مرہم ہو اور بیمار کو شفا ملی ہے. بے شمار اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے انسانی تقدس اور موجودہ سرجری کے سائنٹیفک طریقے اسلامی تناظر میں تحقیق و تجزیہ، تو یہ اعضاء کی جو پیوند کاری ہے، میڈیکل سرجری ہے، کاٹ پیٹ ہے، اعضاء کی منتقلی ہے، پورا مقالہ اسی کے اوپر ہے. تو اس کے اندر ایک باب ہمارا انسانی تقدس پر ہے، اور اس کے اندر پھر جو ابتدائیات ہیں اس کے اندر وہ بھی ایک پورا چپٹر ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات، خود یہ شق صدر، یہ بہت بڑی دلیل ہے بائی پاس کہ اللہ تعالی نے آنے والی نسلوں کو وہ علم عطا فرمایا، وہ سمجھ عطا فرمائی کہ آج بڑے بڑے ڈاکٹر انسان کا سینہ چاک کر کے، دل کا آپریشن کر کے، اس کے دل کی مرمت کر کے، اصلاح کر کے، اس میں جو کمی کوتاہی تھی اس کو دوبارہ سے سنوار دیتے ہیں، سدھار دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں. اور دل کی تبدیلی تک کے آپریشن ہوئے ہیں، گردوں کی تبدیلی کے آپریشن ہوتے ہیں، جگر کی مرمت ہوتی ہے، تمام تر معاملات. تو ہمارا چونکہ مقالہ اسی نوعیت کا تھا اس میں اسلامی حیثیت سے اس کو اجاگر کیا گیا، انسانی تقدس اور موجودہ سرجری کے سائنٹیفک طریقے اسلامی تناظر میں تحقیق و تجزیہ. پورا ماشاءاللہ 300-400 صفحات کا زخیم پورا مقالہ ہے، اور الحمدللہ 400-500 اس میں کتابیات ہیں. جب میرا مقالہ اس میں پیش ہوا تھا وائیوا کے لیے تو ہمارے جتنے بھی پروفیسر حضرات آئے تھے سب نے بہت ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقالہ اس لائق ہے کہ اس کو چھپوایا جائے. اس میں تمام تر پہلوؤں کو یکجا کیا گیا ہے. تو اس میں یہ بھی چیزیں میں نے کئی ایک چیزیں جمع کی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس قابل ہے کہ اس کا سینہ چاک کیا جائے پھر اس کو سی دیا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کے سینہ اتھر کے اوپر بالوں کی ایک باریک سی لکیر ہوتی تھی اور اسی کے زمرے میں، اسی کے ذیل میں ایسے سلائی کے نشانات نظر آتے اس طرح سوئی دھاگے سے کوئی سی دی جائے. تو شق صدر کو جوڑنے کے بعد باقاعدہ وہاں ٹانکوں کے نشانات بھی نظر آتے تھے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک معجزات ہیں جن میں آپ نے تھوک سے علاج کیا، نکلی ہوئی آنکھ، صحابی آئے اور وہ جہاد کے اندر جب چلتے تھے نیزے، خنجر، تیر اور تلوار جب وار ہوتے تھے تو بعض دفعہ ایسا خطرناک وار ہوتا تھا کہ آنکھ کی ڈلی باہر آ گئی اور وہ تڑپتے ہوئے آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. آپ نے تھوڑا سا لعاب دان ہاتھ میں لیا اور ایسے کر کے کیا، فرماتے کہ میری بینائی پچھلی والی بینائی سے زیادہ تیز ہو گئی اور ایسے آرام اور سہولت کے ساتھ آنکھ اپنی جگہ میں اتر گئی جیسے کسی سرجن نے اس کو اپنی جگہ پر. اس قسم کئی ایک واقعات ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے معاملات، دوسرے تیسرے معاملات، ناک کی پیوند کاری، دیگر معاملات. اس زمرے میں کئی ایک چیزیں وہاں ہم نے جمع کی تھی، تو معلومات اس وقت جب میں مقالہ لکھ رہا تھا تو یقیناً انسان مطالعہ کرتا ہے، تمام مواد جمع کرتا ہے کر کر کے، تو اس میں بہت ساری چیزیں انسان کے پاس مزید تازہ دم کھلتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ پاک نے اس قدر معجزات دیے تو آپ کے لعاب دہن میں اللہ پاک نے شفا رکھی تھی، آپ کے دم کے اندر شفا رکھی تھی. صبح صبح غلام، خادمین، ملازمین، نوکری چاکری والے، یہ معاشرے کے سادہ لوگ فجر کے بعد ان کا معمول تھا اپنے اپنے ڈول لیے ہوئے آپ کے پاس آتے تھے، آپ مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور اپنے اپنے ڈول کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی وغیرہ یہ کام کاج کے لیے جاتے تھے تو آپ اپنا دست مبارک اس میں بھگو دیا کرتے تھے. آنے والا آیا، آپ نے دست مبارک ڈالا، اس میں بھگو دیا. تو بہت پیاری نرالی شان تھی، شفقت سے لبریز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نے ہر طبقے کو عزت دی، محبت دی، شفقت دی. ہر صحابی کا، ہر صحابیہ کا یہ حال ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ حضور کا لاڈلا چہیتا اور ہر دل عزیز ہوں. ہر امتی کو، ہر اپنے صحابی اور صحابیہ کو آپ نے ایسی چاہت کے ساتھ، ایسی ان کی تربیت فرمائی، ایسی محبتیں دیں، ایسی اپنائیت کے ساتھ ان کے ساتھ رہے. خادمہ تھی ایک مسجد نبوی کی، سیاہ فام، حبشی النسل، ام مہجن، کالی کلوٹی ماسی ٹائپ کی، وہ بوڑھی خاتون جب موقع لگ جاتا مسجد نبوی میں آ کے جھاڑو واڑو لگا دی، گرد و غبار صاف کر دیا، کنکریاں صاف کر دیں اور تنکے ونکے اٹھا دیے. رات کا موقع تھا جس میں وہ انتقال کر گئیں تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا، تجہیز و تکفین کر کے جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو سپرد خاک کر دیا. اگلے دن جب موقع ہوا بتایا طریقے سے کہ یا رسول اللہ وفات پا گئی تھی، ام مہجن کا انتقال ہو گیا. آپ نے بہت صدمے کا اظہار کیا، فرمایا مجھے کیوں نہ بتایا، مجھے کیوں نہ بلایا کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوتا. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کی قبر پر لے چلو. صحابہ کو ساتھ لیا، ان کی قبر پر گئے. جا کر وہاں آپ نے، خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ظاہر ہے کہ آپ جس میت کے اوپر جنازہ پڑھ دیا کرتے تھے اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیا کرتے تھے، سوائے منافقین کے. منافقین کے اللہ پاک نے منع فرما دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات احبدا، ولا تقم على قبره. منافقین اندر سے کفر لیے ہوئے ہیں, آستین کا سانپ ہے, بظاہر یہ ایمان ظاہر کرتے ہیں, اسلام ظاہر کرتے ہیں, یہ لیکن یہ اندر کے سپولیے ہیں, دشمن ہیں, ان کے اوپر جنازے کی نماز آپ نہ پڑھیں. آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے بخشش نہیں ہے, یہ بہت خطرناک ترین آپ کے دشمن ہیں. صرف ان کے لیے منع فرمایا. بخاری شریف کے حاشیے میں بات لکھی گئی, عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین, تمام منافقوں کے ٹولے کا سردار تھا, ان کو بھرگلاتا تھا, پر پکنڈے کرتا تھا اور ہنسی مذاق اڑاتا تھا. اس تک کا جب انتقال ہوا اور آخری لمحات تھے تو اپنے بیٹے کو جو مخلص مومن مسلمان تھے حضرت عبداللہ, ان کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس لے آؤ اور اس میں مجھے کفنا دینا, شاید اللہ پاک میری بخشش فرما دے. انہوں نے کہا اپنے کرتوت دیکھ, ساری زندگی حضور کو ستایا ہے اور چلے حضور کا لباس سنبھال کر مانگنے کے لیے, تم جاؤ حضور منع نہیں فرمائیں گے, اخلاق جانتے تھے آپ کی, محبت اور خلوص جانتے تھے, کہا جاؤ. جب وہ پیغام لے کر آئے تو ایک موقع تھا جب آپ کے چچا حضرت عباس وہ قیدیوں میں آئے تھے, جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے, قد دراز تھا, لمبے قد کے تھے, ان کے سائز کا کوئی جوڑا ان کا نہیں آ رہا تھا. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس وقت اپنا لباس دیا تھا, آپ نے فرمایا کہ عدلے کا بدلہ بھی ہو جائے, لو میرا لباس لے جاؤ, اس کے کام آ جائے, شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. اپنا لباس مرحمت فرمایا کفن کے طور پر, اور پھر انتقال کے بعد بھی آپ گئے ہیں اور پھر آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا ہے, اس کی پیشانی پر ملا ہے کہ شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. لیکن وہ نفاق کے اندر اعلیٰ درجے کا تھا, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل تھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم سبیلا. منافقین بدترین دشمن ہیں اسلام کے, اللہ کے, اللہ کے رسول کے, صرف یہ اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے, اس لیے ان کی بخشش نہیں ہوگی, یہ جہنم کی گھاٹیوں میں گہری ترین نچلی ترین گھاٹیوں کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. کفار پھر بھی ان سے اوپر ہوں گے, یہ جہنم کی سب سے گہری گھاٹیوں میں وادیوں میں ان کو جھلسایا جائے گا. الامان والحفیظ. اس تک کے ساتھ آپ کا اتنا شفقت کا معاملہ تھا کہ آپ نے اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھائی تھی, اس پر پھر اللہ پاک نے آیت اتار دی, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره. نہ تو آپ منافقین پر جنازے کی نماز پڑھیں, نہ ہی ان کی قبروں پر جا کر دعائے مغفرت کر. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان منافقین کے لیے مغفرت اور بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, اگر آپ 70 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمانے والا نہیں ہے. سے کہ دشمنی ان کی بڑی خطرناک تھی, زہریلے لوگ تھے, تو اس لحاظ سے آپ کی کوشش ہوتی تھی جو بھی آپ کے صحابہ صحابی یا کوئی بھی آپ کا چاہنے والا انتقال کرے, آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ خود جنازہ پڑھائیں, اس جنازے کی برکت سے جانے والے کی مغفرت ہو جاتی تھی. تو ام محجن جیسی ہے, خاتون ہے, بظاہر ماسی کی حیثیت ہے, جگہ ان کے لیے فرمایا کہ چلو مجھے لے چلو, ان کی قبر پر پہنچے, صحابہ کی صفیں درست کرائیں اور جنازے کی نماز پڑھائی تاکہ ام محجن کے وارے کے نہیں آ رہے ہو جائیں. جنازہ پڑھا کر پوچھا ام محجن کیا بیتی, کیا گزرا, کیا بنی. تھوڑی دیر بعد آپ مسکرائے, فرمایا کہ ام محجن کہہ رہی ہے مسجد کی صفائی, اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو گیا. تھی محبت والی, حضور کی شہدائی تھی, عاشق زار تھی, اسی محبت میں صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی. تو وہی فرمانے لگے کہ وہ ام محجن بتا رہی ہے کہ مسجد کی صفائی کی بدولت بیڑا پار ہو گیا. کون سا عمل کس بندے کا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, کون سی ادا پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے, بخشش کا سامان بن جائے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے حسن اخلاق دیے تھے, وہ تاثیر دی تھی کہ آپ کی دعاؤں میں اثر, آپ کے دم میں اثر, آپ کے لعاب میں اثر. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے ایسی شفقت فرمائی کہ زمزم کے ڈول کو پورا نوش فرمایا اور براہ راست پی لینے کے بعد انڈیل دیا, فرمایا کہ یہ میری آنے والی امت کے لیے. تو زمزم کا پانی ایک طرف یہ مبارک پانی ہے اور دوسری طرف اللہ پاک نے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے اثرات بھی رکھ دیے. تو فرمایا کہ ماں زمزم لما شرب, یہ درمیان میں بات آ گئی اور کہاں سے کہاں نکل گئی. تو بہرحال یہ شق صدر جب ہوا چوتھی مرتبہ, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ شق صدر تھا جس میں آپ کو جب معراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا, حطیم کے اندر آپ آرام فرما تھے, جبریل امین آئے, براق سواری ساتھ موجود تھی, آپ کو لٹایا گیا, بتایا گیا کہ آپ کو سفر پر چلنا ہے. تو آپ کو آگے ان تمام تر مراحل کے گویا کہ اہلیت اور اس کے لیے تاب آپ کے اندر موجود ہو, صلاحیت موجود ہو, آگے آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی تھی, وہ تمام تر معاملات کے لیے آپ کو تیار کر کے پھر براق کا سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے, مبارک ہے وہ ذات کہ جس نے راتوں رات اپنے پیارے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. اسرا یسری اسرا, یہ لفظ عربی کے اندر رات و رات کسی کو لے کر چلنا. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, الذی اسرا, جو رات و رات لے کر چلا ہے بعبدہ, اپنے بندے کو. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فضل محمد صاحب مشکات المصابی کے درس دے رہے تھے, تو اس موقع میں جب پہنچے فرمایا کہ یہاں پر اللہ پاک نے برسول ہی و بنبی ہی کچھ نہیں فرمایا, فرمایا بعبدہ ہی, اپنے بندے کو. تو بندگی خود ایک اونچی صفت اور ایک اونچے کمال کی اہلیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور دیگر تمام کے تمام اس کے مخلوق ہیں. اس مخلوق کے اندر انسان کو بندہ بنایا. جو بندہ بندگی میں جتنا کمال پائے گا اتنا زیادہ عروج پر جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے چاہنے والوں نے بڑھایا چڑھایا اتنا کہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, الیاذ باللہ. ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا دیا, الیاذ باللہ. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی ہے کہ بنا باپ کے ایک بچہ پیدا کر کے دکھایا. سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں پوری تفصیلات اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جبریل امین آئے انسانی شکل میں, حضرت مریم وہاں موجود تھی, بتایا کہ اللہ پاک تمہیں بیٹا دے گا. کہا کہ میں تو کوانی ہوں, دوشیزہ ہوں, کسی مرد کے پاس تک نہیں پھٹکی, نہ مرد میرے پاس آیا, میرے پاس بچہ کہاں سے آئے گا. بات چیت چل رہی تھی, اسی دوران بشارت دی اور حمل کے سلسلے شروع ہو گئے. قدرت کا جیتا جاگتا اللہ پاک نمونہ دکھایا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا. حضرت اما ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے دکھایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر کے دکھایا. اللہ پاک نے قدرت دکھائی کہ ہم جب پیدا کرنا چاہتے ہیں انڈے سے چوزہ نکال دیتے ہیں, مرغی سے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, زندہ سے مردہ نکالتا ہے, مردہ سے زندہ نکالتا ہے. اللہ کی شان نرالی ہے, وہی ذات ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا, جو گٹھلی کے دانے سے, ایک دانہ ہے گٹھلی کا, اس سے کتنے بڑے بڑے کھجور کے درخت اللہ پاک اگا دیتے ہیں. ان اللہ فالق الحب, گندم کا دانہ ہے, دیگر اناج ہے, غلہ جات ہے, ایک دانہ فرمایا زمین میں اگاؤ, اسی کو اللہ تعالیٰ پھوٹ کے اس میں سے کیسے پودا نکالتا ہے, اس پودے سے کتنا بڑا غلہ تمہیں فراہم کرتا ہے. اناج ہیں, بیج ہیں, ان بیجوں کو دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں, ان بیجوں کے اندر پوری پوری فصلیں پنہا ہیں. جب ان کو طریقے سے بچھایا جاتا ہے, گڈائی ہو جاتی ہے, ان کو بچھائی ہو جاتی ہے, بجائی کے بعد جب ان کو پانی ملتا ہے ہل بیل چلانے کے بعد, دیکھو تو بڑی بڑی فصلیں لہلاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اس نے ان بیجوں کے اندر خزانے کے خزانے رکھ دیے. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت, جو ایک مردے سے زندہ نکال کے دکھاتا ہے. انڈا بظاہر انسان کو چٹخا کے کھولے نکالے, بے جان چیز ہے, اس سے اللہ پاک جیتی جاگتی ہے مخلوق نکالتا ہے, چرند پرند بے شمار نکلتے ہیں. اور اسی زندہ سے مردہ نکالتا ہے, مردہ سے زندہ نکالتا ہے. تو قدرت کے کرشمے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اونچی صفات والی ہے. تو وہ قادر مطلق ذات ہے. تو اس ذات نے یہ قدرت کے کرشمے رکھے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو فرمایا کہ بندگی میں جو جتنا کمال پائے گا اتنے عروج پر جائے گا. تو اس موقع پر بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک فرمایا تو بندے کے نام سے تعبیر فرمایا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے کر گیا ہے. الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد, اس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. سرسبز و شاداب ہے, ہرا بھرا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سرزمین شام میں تین چار مہینے گزارنے کا ہمیں موقع ملا. اپنے مادر علمی بن نوریٹون کی طرف سے وہاں جانے کا موقع ہوا اور وہاں ایک کورس ہوتا تھا, الدورۃ التأہیلیہ للأئمۃ والخطباء والمدرسین الدینیین, کہ وہ ایک کورس ہوتا تھا. تمام دنیا سے وہاں لوگوں کو جمع کرتے تھے, ہمارا بھی وہاں جانا ہوا. تو 400 افراد تھے, پوری دنیا سے آئے ہوئے. دمشق کے اندر یہ مجمع ابی نور الاسلامی کے نام سے, وہاں کے مفتی اعظم تھے شیخ سماحت الشیخ احمد کفتارو, انتقال فرما گئے, اللہ پاک درجات بلند فرمائے. ان کی یونیورسٹی تھی ایک اسلامی, اس کے اندر وہ ہر سال گرمی کی چھٹیوں کے اندر ایک کورس رکھتے تھے اور دینی اداروں میں سے وہ وہاں کے اساتذہ کو بلاتے تھے. تو ہم 3-4 ساتھیوں کا بھی وہاں جانا ہوا اور وہاں 3-4 مہینے ہمارے گزرے, اور وہ بڑے یادگار سنہری موقع تھے کہ جہاں ہم سرزمین شام کو دیکھنے کے موقع ہوئے. وہاں تاریخی مواقع, وہ تاریخی بازار, وہ سارے خطے جہاں پر صحابہ کے قدم پڑے, وہ فتوحات کے مقامات, ہر ہفتے وہاں سیر و سیاحت بھی ہوتی تھی, ان تمام مقامات میں جایا جاتا تھا. تو سرزمین شام بڑی ٹھنڈی سرزمین ہے, سرزمین انبیاء ہے. اکثر و بیشتر زیادہ تر انبیاء سارے اسی خطے سے اٹھائے گئے ہیں. ہندوستان, پاکستان, ادھر اطراف کے عالم سے, افریقہ و افریقہ اور یورپ وورپ, وہ تو دور کی سرزمین ہے. یہ سرزمین انبیاء مخصوص خطہ ہے سرزمین شام. جہاں سے تقریباً ساری انبیاء رسل مبعوث ہوئے, اور پھر سب سے بڑھ کر حجاز مقدس, یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چنا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین ہندوستان میں اترے, لیکن جانے کے بعد پھر ملاقات, اور حضرت حوا, ان دونوں کی ملاقات پھر عرفات میں ہوئی ہے, سرزمین حجاز ہی کے اندر. پھر وہاں بیت اللہ کی تعمیر بھی ہے, وہاں عبادت بھی ہے, طواف بھی ہے, ساری پھر مرکز اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, کوئی بھی پیغمبر کوئی بھی رسول ایسے نہیں ہے جن کو اللہ پاک نے کعبہ مشرفہ کی زیارت سے آراستہ نہ فرمایا ہو اور ان کو وہاں کی حاضری نصیب نہ فرمائی ہو. ہر پیغمبر نے اللہ کے گھر کی حاضری دی ہے. یہ مبارک سرزمین ہے, بیت اللہ کے اطراف کے اندر انسان چکر لگاتا ہے, ہر پیغمبر نے وہاں قدم رنجا فرمائے ہیں. اللہ تعالی نے ہمارے نصیب چمکائے کہ ہمیں اس کو قبلہ اور کعبہ بنا کے دے دیا. حج پہ جاتے ہیں, عمروں پہ جاتے ہیں, تو وہ مبارک سرزمین ہے, وہ پہاڑ, وہ خطے, وہ راستے جہاں انبیاء کے گزر ہوئے ہیں, ان گزر گاہوں پر اللہ پاک نے اس امت کے لیے فیصلے فرما دیے کہ یہ امت آئے گی اور جائے گی. رات دن صبح و شام قافلے آتے اور جاتے ہیں, رونقیں لگتی ہیں, اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر مدینہ طیبہ کی سرزمین, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. مکہ اور مدینہ بالکل ہو بہو ایک جیسی رونقیں ہیں, گہمے گہمیاں ہیں. رات دن صبح و شام اس قدر چین و سکون, تیری رحمتوں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اللہ پاک نے جنت کا ٹکڑا مدینہ منورہ میں لا کر بسا دیا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو خطہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جو اللہ پاک نے دنیا میں لا کر بچھا دیا, اور اسی میں آپ آرام فرمائے ہیں. دنیا کے اندر بھی آپ کو اللہ پاک نے جنت کے ٹکڑے میں آرام کے لیے آرام گاہ عطا فرمائی. روضہ اطہر وہ ریاض الجنہ کے اندر واقع ہے. تو یہ مکہ مکرمہ ہو, مدینہ طیبہ ہو, اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینہ کی سحر میں. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. صبح جب مدینہ منورہ پر سورج نکلتا ہے تو قدمین شریفین کی طرف سے طلوع ہوتا ہے, اور جب شام کو جاتا ہے تو شاعر نے اس منظر کو کھینچا ہے کہ شاید جاتے وقت پلٹتے وقت جس طرح ہر حاجی مکہ مکرمہ جاتا ہے حج کے لیے, عمرے کے لیے, مدینہ طیبہ جاتا ہے حج کے بعد, عمرے کے بعد, تو دل باغ باغ ہوتا ہے, جشن لگتا ہے, اور دل کے اندر وہ ایک کیفیت, ایک سرور, ایک سکون, ایک خوشی جو ناقابل بیان. جیسے جنت کے لیے انسان جا رہا ہو, جنت کے مناظر دیکھ رہا ہو, وہاں جب ہوتا ہے بے فکر, ایسی خوشیوں والی راحت, آرام والی چین, سکون والی زندگی ہوتی ہے, بالکل جیسے جنت میں گھوم رہا ہے. مزے ہی مزے, آرام ہی آرام, راحت اور سکون, لطف و عنایت کی بارشیں ہوتی ہیں. اور جب واپس پلٹتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے تو دل ایک اداس ہوتا ہے. وہی گنبد خضرا جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی, اب اس کو دیکھ کر اداسی ہوتی ہے کہ اب سے ہمارا بچھڑنے کا وقت آ گیا. مسجد نبوی کے در و دیوار, ان سے پیار آتا ہے. حرم محترم کی سرزمین کعبۃ اللہ شریف دیکھ دیکھ کے انسان بلک بلک کر روتا ہے کہ اب واپسی اور جدائی کا وقت ہے, اب یہاں سے میں پلٹوں گا, نہ جانے زندگی میں دوبارہ پلٹ کر میرا واپس یہاں آنا نصیب ہوگا کہ نہیں. اسی کیفیت کو شاعر نے سورج پر فٹ کر دیا کہ مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. میرا ایک سفر تھا عمرے کا, اور میں اس وقت سفر میں اکیلا تھا بالکل, اور مدینہ منورہ میں تھا, اور واپسی کا وقت قریب تھا, تو یہاں سے میرے ساتھی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, مدرسے میں استاد بھی ہیں, تو انہوں نے یہ شعر بھیجا تھا. تو جب انسان اس موقع پر ہو, اس جگہ پر ہو, اور واپسی کا وقت قریب ہو, تو بالکل وہ ایسا فٹ آیا کہ واقعتاً رلا دینے والا شہر تھا. یہاں تو ابھی ہم دور ہیں مدینے سے, اس موقع سے, اس ماحول سے, لیکن جب انسان سفر میں ہوتا ہے, رات دن اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے, روضہ اطہر پر حاضر ہو رہا ہے, اور عبادات کے خوب انوارات تجلیات سے اپنی جھولیاں دامن بھر رہا ہے, لیکن جب واپسی کا وقت تھا اور اس موقع پر انہوں نے یہ شعر بھیجا, تو واقعتاً لگا کہ حقیقت یہی ہے کہ سورج بھی یہاں سے روتا ہوا واپس پلٹتا ہوگا. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری میں نصیب فرمائے. یہ مرکز تجلیات انوارات اللہ پاک نے روئے زمین پر رکھ دیے. مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے پاکیزگی کے سامان رکھ دیے, حج کے ذریعے, عمرے کے ذریعے. میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کے, سرف ڈال کے مشین کو چلا دیا جاتا ہے, وہ گھومتی ہے, ایک دو منٹ ادھر چلی, دو منٹ ادھر چلی, چکری کی چکری گھومتی ہے, تھوڑی دیر بعد کے بعد جب کپڑے نکالو تو میل کچل سانا دھل دھلا کے صاف شفاف ہو جاتا ہے. تو یہی حال مکہ مکرمہ کا ہے. بیت اللہ شریف بھی ایک
طہارت کی چکری ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع اس کے چاروں طرف چلتا ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اگر عمرہ ہے تو پھر صفا مروہ بھی کرتے جاؤ، صفا مروہ بھی کرتے جاؤ، تھک تھک کے انسان کی ٹانگیں جسم بدن تھک کے چور چور ہو جاتا ہے، حج ہے تو مزید تھکاوٹ پر تھکاوٹ ہے، یہ پورا چکری کے اندر انسان چل رہا ہے اور اس کا سارا میل کچیل دھل دھلا کا صاف ہو رہا ہے، حج کی تھکاوٹ برداشت کر کے جب حاجی پلٹتا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، فرمایا جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، فلم یرفث کوئی اس میں بہودہ گفتگو نہیں کی، کوئی گالم گلوچ، ولم یفسق کوئی لڑائی جھگڑا، فسق و فجور کوئی ساتھیوں سے اڑنا بھڑنا، کسی بھی چیز پر کوئی خلاف ادب اس نے کوئی کام نہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، حج کی عبادت کر کے رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا پاک و صاف ہو کے وہ واپس پلٹ کر لوٹ کر آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ یہ انوارات کے خطے اللہ پاک نے رکھ دیے کہ جب صاحب ایمان جاتا ہے، بندہ ہو یا بندی ہو، پاک و صاف ہو کے، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ زیرو میٹر ہو کر واپس آتا ہے، قدردان اگر ہو، عبادت گزار اگر ہو، ندامت کے آنسو وہاں بہاتا ہے، پل پل پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتا ہے اور صاف شفاف ہو کے دھل دھلا کے واقعتاً زیرو میٹر ہو کر آ جاتا ہے، دل اس کا خود گواہی دیتا ہے کہ سارے گناہ دھل دھلا کے صاف ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی حاضریں نصیب فرمائے، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شہانہ دیکھوں، بارہا خام میں وہ منظر سہانا دیکھوں، یہ تو سارے ہی تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری چاہت ہے کہ میں تیرا وہ زمانہ دیکھوں، ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے تیرا غار پہ جانا دیکھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیرے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، ہائے صدیق تجھے سانپ نے بار بار ڈسا، میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانا دیکھوں، دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں، سر جھکائے ہوئے آقا کہیں چپ چاپ کھڑا، فتح مکہ میں تیرا سر کا جھکانا دیکھوں، ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھرائے مگر معاف کرنے کا وہ انداز نرالا دیکھوں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے، قبلہ روح ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و پیار نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، عظمت نصیب فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، اصل چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ ہے اتباع، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی تابعداری، آپ کے دیے ہوئے سکھائے ہوئے اخلاق کو اپنانا، معاملات کی صفائی، جو آپ نے زندگی گزارنے کے طور طریقے اپنی امت کو دیے ہیں ان طور طریقوں کو اپنا کر، حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل، سچ جھوٹ، ہر چیز ہر صاحب ایمان اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے گھرانے میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے کہ جہاں اگرچہ وہ علمی گھرانہ نہ ہو لیکن ایمانی گھرانہ ہے، ہر صاحب ایمان اپنے باپ دادا سے موٹی موٹی ساری چیزیں اس کو جانتا ہے پہچانتا ہے کہ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈکیتی ڈالنا، ہر چیز حرام ہے، سود کھانا، رشوت لینا، فلاں چیز، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بچپن ہی سے وہ ماں باپ سے سیکھ کر پل بڑھ کے جب وہ جوان ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں اور موقع پر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، موٹے موٹے تمام تر چیزیں ہر صاحب ایمان جانتا ہے، ان تمام تر معلومات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، اچھائیوں کو اپنانے والا، برائیوں سے بچنے والا کامیاب اور کامران ہے، اور اس کے اندر اصل چیز اتباع سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کا مبارک نقشہ ہے اس نقشے کو جس نے اپنا لیا، اپنی زندگی کے تمام طور طریقوں کو سدھار لیا، سنوار لیا، معاملات کو نکھار کے صاف ستھرا کر کے، تعلقات کو جوڑ کے، صلہ رحمی کر کے، ہر رشتے کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے انسان ایسی صاف ستھری زندگی بسر کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، ایسی صاف ستھری زندگی بسر کرنے والا، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ حسن اخلاق کے پیکر کے لیے جمعے میں بھی میں نے حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کر کے بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا اس لیے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، پیارے اخلاق، وہ میں تمہیں سکھا دوں، جینے کے طریقے سکھا دوں، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، خوشحالی، تنگ دستی، ہر چیز کا آپ نے طریقہ سکھایا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر چیز کا آپ نے رنگ ڈھنگ سکھائے ہیں، ہر چیز کا آپ نے طریقہ دیا ہے، میں نے عرض کیا تھا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کتاب ہے, حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زخیم کتاب ہے. اس کتاب کا بھی ڈبل ہوگی, اس میں پوری حیات طیبہ, فرمایا کہ میں نے سنتوں کی ڈائری لکھ دی, جو شخص چاہے کہ سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے, پوری زندگی کے طریقے ہیں, پیدائش سے لے کر وفات تک, میراث تک, غسل کفن دفن تک, پوری حیات طیبہ کو اس کتاب میں محفوظ فرما دیا حضرت نے تفصیل کے ساتھ, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان چاہے کہ میں اپنی زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لوں, سنتوں کے نقشے کے مطابق سجا لوں, اس کتاب کا مطالعہ کرتا جائے, اپنی زندگی کو ان سانچوں میں ڈھالتا جائے, تو دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کہاں سے کہاں نکل جائے گی. اللہ کا بھی محبوب ہوگا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہوگا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, حسن اخلاق کا جو پیکر بن جائے گا, فرمایا کہ اخلاق پر عمل کرنے والا شخص آخرت کے میدان میں جو اجر و ثواب پائے گا, رات بھر اللہ کے آگے قیام کرنے والوں کے برابر اور دن بھر بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھنے والوں کے برابر. قائم اللیل صائم النہار کا اجر و ثواب پا جاتا ہے حسن اخلاق کی زندگی بسر کرنے والا, اور حسن اخلاق انسان تب سیکھتا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقشوں کو اپنائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, آپ کی عظمت اور آپ کی اتباع اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. مغرب کی نماز چونکہ ہم اندر پڑھتے ہیں تو خواتین جماعت میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں, اور اذان کا وقت چونکہ ہو چکا ہے مختصر سی دعا کر کے اپن صفوں میں چل کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جلد از جلد اذان ہو اور اس کے بعد نماز وقت پر ادا کر لی جائے. ملاقات کرنے کے جو حضرات شوقین ہوتے ہیں پھر نماز کے بعد فرصت ہوتی ہے اس وقت ملاقات کر لیں گے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک, انت کما اثنیت علی نفسک. الحمد للہ والشکر للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.